बस इसमें लिखा है कदफलाहा मन इज्तहदा, वो जो मुज्तहिद बना वो कामयाब हुआ, नहीं। कद अफलाहा मन खतबा व तकर्ररा, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें। लिखा है मिसाल के तौर पर कद अफलाहा, जिसने फला काम किया, कुछ नहीं है, सिर्फ एक जुमला है। कुछ भी करो, मुज्तहिद बनो, मुकर्रर बनो, खतीब बनो, टैक्सी चलाओ, कारखाना चलाओ, मुल्क चलाओ, कुछ भी करो, कामयाब उस वक्त होगे जब अपने नफ्स का तज़किया करोगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जल फर। जनाब अली, ये कायनात का असली तरीन काम है। जितने मैंने मुकदमात तय किए आपके सामने, आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ बैठकर, ये कायनात का असली तरीन काम सही। अब मैं मुझे अपने आप से एक सवाल पूछना है। मैं अभी चंद दिन पहले कहीं पे था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना ये बताएं कि आपको पता होता है कि आपकी बातें लोगों की समाज पे सख्त गुजरेंगी, तो आप कहते कैसे हैं? तो मैंने उनको कुछ जवाब दिया, लेकिन अपने अंदर मुझे पता है चूँकि मुझे किसी से कोई तवक्को नहीं है, इसलिए सख्त बात कहना मेरे लिए आसान है। तवक्को रखूँगा तो सख्त बात नहीं कह पाऊँगा, तवक्को ना रखो ख़त्म हो गया मामला, तो सख्त बात बोल सकते। हाँ, सख्त बात किसी को नाउज़ बिल्लाह ताला कम दिखाने के लिए नहीं कहनी, अपने आप को बरतरी साबित करनी, सख्त बात कहो दीन की खातिर करो। ये कायनात का असली तरीन काम है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है? नहीं। क्यों? प्रायोरिटी को डिफाइन करने के बाद उसके पीछे रिसोर्सेज लगती हैं। आप ये देखिए, आपका ज़्यादातर टाइम, आपकी ज़्यादातर तवज्जो, आपकी ज़्यादातर रिसोर्सेज किस चीज़ पे लग रही हैं? वो आपकी प्रायोरिटी है, और वो लग रही हैं दुनिया पर। और कद अफलाहा में एक लफ्ज दुनिया के माल दौलत का नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां। कद अफलाहा में सिर्फ एक चीज है, मन ज़क्काहा, दैट्स इट। आप कहेंगे वो नहीं करना है, वो सब करना है, वो दूसरा जुमला हमें बता रहा है। वो कद खाबा मन दस्साहा, कद खाबा ने ये नहीं कहा कि मिसाल के तौर पर वो तज़किया करे, दुनिया का और कोई काम ना करे, नहीं करे, तज़किया करे तो फिर सही है, चाहे दुनिया का कोई भी काम करे, चाहे झाड़ू लगाए, उससे क्या गरज है, हलाल कमाए, दुनिया गुजारे, काम करे, तज़किया करे, बाकी दुनिया का कोई भी काम सही करे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दूसरा जुमला क्या कह रहा है, नाकाम वो होगा जो तज़किया नहीं करेगा, उसके बाद कुछ भी कर ले कामयाब नहीं होगा, सही। ये जो हम लोगों के साथ बहुत बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है, आप यकीन मानिए इसके ऊपर जितना स्ट्रेस कर लूँ कम है, हम लोगों ने इस प्रायोरिटी को मिस कर दिया। ये हमारी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी नहीं है। और उसकी खास निशानी क्या है? उसकी खास निशानी ये है कि भाई ये तज़किया नफ्स के ऊपर टाइम देना होता है। हमारी और आपकी ज़िंदगी के सारी प्लानिंग का महवर खुद दुनिया है। किसी से पूछो कितने बजे उठते हो, तो वो फौरन कैलकुलेट करेगा नौकरी पे जाने के लिए कितने बजे उठना होता है। बस इसमें तज़किया टॉप प्रायोरिटी है? नहीं, कहीं पे भी नहीं। ये हमारी शिकस्त का सबब है, ये हमारी मुश्किल बनी हुई है। अब देखिए, किसी की टॉप प्रायोरिटी दुनिया हो ना, अब आप उसके सामने साबित करें आपने खवातीन को आधी मीराश क्यों दी, बिल्कुल सही एतराज कर रहा है। उसकी टॉप प्रायोरिटी दुनिया थी और आपने खातून को आधी दुनिया दी है, आप लाख उसको कायल करने की कोशिश करें कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि कहेगा भाई दुनिया में काम असल था पैसा कमाना, और तुम खातून को पैसा देते नहीं हो, आधा पैसा देते हो, खत्म हो गई बात। अब आप पहले ही तय कर लो असली काम क्या है। असली काम क्या है, इतनी जहमत आपको डाली, असली काम था तज़किया नफ्स। अच्छा, तज़किया नफ्स किसे कहते हैं? अब उसकी तफसीलात में जाने का क्या फायदा, सबको पता है तज़किया नफ्स का मतलब होता है अपनी बुराइयों में, आदतों में, गलत आदतों को खत्म करना, अच्छी आदतों को बढ़ा देना, सादा तरीन बात। تو مثال کے طور پر ایک انسان کے اندر اچھی عادت کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، عظیم الشان ہستیوں کے ہم ماننے والے ہیں، ان ہستیوں کی اچھی عادتوں کو نکال لو، وہ عادتیں وہ خواص چھوٹے لیول پر ہمیں اپنے اندر لانی تھی، یہ تزکیہ نفس تھا. اور کیا کرنا تھا؟ ان کے دشمن تھے، ان کی کچھ خواص تھی، وہ ہمیں اپنے اندر نہیں لانی تھی. اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، کہتے ہیں اللہم لعن فلا 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 فلا، ایک لسٹ ہے. اچھا، جن کو آپ لان کر رہے ہیں یہ آپ کی لان سننے کے قابل رہے ہیں کیا؟ نہیں نہیں، یہ ہاں بدبختی میں پھنستے رہیں گے، یہ تو قطعاً کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن یہ لان کیوں سکھایا تھا؟ یہ اس لیے سکھایا تھا ان بدبختوں کے اندر کچھ خاصیتیں تھیں، وہ تمہارے اندر نہ آ جائیں. اور جن کی تم سلام بھیجو، تعریف کرو، تمجید کرو، ان کے سامنے سر جھکاؤ احتراماً، ان کی خاصیتیں تمہارے اندر آئیں. بس زیارت عاشورہ بھی تزکیہ نفس کا درس تھا، پورا قرآن کریم ایسے ہی ہے. اب یہ سارا پارٹ ہم سے مس ہو گیا ہے. اب ہم پتہ نہیں کہاں مشکل میں چلے گئے. اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم دنیا کی طلب میں اپنی ساری جد و جہدیں کر چکے ہوں اور بعد میں ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ جس کے بعد مزید دنیا طلب کرنے کی ہم میں طاقت نہ رہے، وہ ٹائم دین کو دیں گے. اسی لیے آپ مغرب کی نماز بھی 7 بجے پڑھ رہے ہیں کہ جب اس کے بعد آپ میں دنیا کو طلب کرنے کی طاقت نہیں ہے تو چلو اب مغرب پڑھ لیتے ہیں، جبکہ مغرب 4 بجے واجب ہو رہی تھی تقریباً. ہے یا نہیں؟ ریالٹی ہے نا، اب اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے تو نماز میں بھی پرائرٹی کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے. یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ. آپ کہیں گے مولانا کیا سب کو بے روزگار کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں نہیں، بے روزگار کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لینا کہ ہماری پرائرٹی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یہ ذہن میں رہے، بالکل کم سے کم کلیئرٹی تو رہے نا. ایک بات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہر انسان کا سلیکشن اچھا نہیں ہوگا. لیکن میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، دیکھو تم کسی بھی چیز کو سلیکٹ کرو، کم سے کم ایک کام کرنا، جس کو سلیکٹ کرو اس کی جو قیمت تم نے دینی ہے پہلے وہ سمجھ لینا، پھر جو سلیکٹ کرنا چاہو کرو. قیمت سمجھ کے اٹھانا. آپ لوگ جاتے ہیں اسٹورز کے اوپر، ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے کریڈٹ کارڈ ہوتے ہوں گے، جو مرضی اٹھا لیتے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک موقع آتا ہے جب انسان کہتا ہے نہیں ذرا قیمت دیکھ لو کہ کتنی ہے. تو زندگی میں یہ کیوں نہیں کرتے؟ زندگی میں جس کام کو آپ نے اپنے لیے اٹھا لیا ہے اس کی قیمت تو دیکھ لو کیا ہے. ہاں، اور پھر ایک اور مشکل ہے، یہی 100 پاؤنڈیں یہاں لگا لو یا یہاں لگا لو. ہاں، یہ انلمیٹڈ نہیں ہے، یہی 50-60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، یہاں لگا لو یہاں لگا لو بس. اصلی کام کیا ہوا؟ اصلی کام ہو گیا تزکیہ نفس. تزکیہ نفس انسان کو انسان بنانا، اس کے اندر اچھی خاصیتیں ڈالنا، اس کو برائیوں سے روکنا. یہ تزکیہ نفس کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. تزکیہ نفس کے اساتذہ کہتے ہیں یہ عمل شروع ہوتا ہے، بہت مدد چاہتا ہوں، شب زفاف سے. میاں بی بی کی زندگی کی پہلی رات سے شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے تزکیہ نفس شروع ہوتا ہے، چونکہ بچے پہ سب کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. 5-6 مہینے تک تو آتے آتے بچے کا دماغ اتنا بن چکا ہوتا ہے جس کے بعد وہ گروتھ رہتی نہیں دماغ کی. تزکیہ نفس وہاں سے شروع ہو چکا ہوتا ہے. بہت دفعہ تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ شروع کہاں سے ہوا، اور اس کی لیگیسی کو لے کے 60 سال تک بےچارہ چلتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر شروع کہاں سے ہوا تھا. صحیح، تو وہاں سے شروع ہوا تھا. آپ اپنی طاقت اور توانائی سے ہر قسم کے قانون کو جو پیچھے سے آ رہا ہو توڑ سکتے ہیں، ہر قسم کا قانون توڑ سکتے ہیں، قانون وراثت توڑ سکتے ہیں، غذا کا قانون توڑ سکتے ہیں، کسی نے ساری زندگی حرام کھایا پھر بھی وہ متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، کسی کی وراثت ساری کی ساری غلط بن رہی ہو پھر بھی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن پہلے کنونس تو ہو کہ مجھے کرنا ہے یہ. یہ تزکیہ نفس ہو گیا، یہ اصلی کام ہو گیا. اب اس میں ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد علی محمد. اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو تزکیہ نفس کا عمل ہے اس میں اثر باپ کا زیادہ ہے یا ماں کا؟ بھائی اب آپ لوگوں کی اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی آدمی نے 5 سیکنڈ میں 2 اوپینین دے دی، یہ بھی ہوا. یہ تو بہت ہی بڑا کارنامہ ہے. اب کم از کم ایسا ہوتا کہ کچھ لوگ یہ دیتے کچھ لوگ وہ دیتے، لیکن 5 سیکنڈ میں اوپینین جو چینج کیوں کی؟ وہ میرے چہرے کے ریئیکشن کو دیکھتے ہوئے کہ مولانا ہمارے منہ سے کیا نکلوانا چاہ رہے ہیں آخر. نہیں میں کچھ نہیں نکلوانا چاہ رہا، میں نے جان بوجھ کر اپنے چہرے کو فلیٹ رکھا تاکہ آپ کو نہ سمجھ میں آئے. میں تو چاہ رہا ہوں آپ کے دماغ کو اسٹڈی کروں. اصلی اثر ماں کا ہے، اصلی اثر ماں کا ہے. صحیح. اچھا یہ جو اصلی اثر ماں کا ہے کیا نشانی ہے؟ 3 مرتبہ ماں بلائے تو اس کے پاس جانا ہے. اسلام میں حق اور ذمہ داری کا ایک بیلنس ہوتا ہے، جس کا حق زیادہ اس کی ذمہ داری زیادہ. ہم لوگ کی ایک مشکل ہے، ہمیں اپنے حق یاد رہتے ہیں، ذمہ داریاں یاد نہیں رہتی. مولویوں کو سب کو اپنے اپنے حق یاد ہیں کہ مجھے کیا ملنا چاہیے. یہ یاد رکھا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے اس لیے بول دیا تاکہ آپ لوگ خوش ہو جائیں. سننے والوں کو سب کو اپنے حق یاد ہیں، ذمہ داری یاد ہے؟ نہیں. ہم سب کی ایک اجتماعی عادت بنی ہوئی ہے، مجھے اپنا حق یاد ہے، اپنی ذمہ داری یاد نہیں. باپ کا حق زیادہ ہے یا ماں کا حق زیادہ ہے؟ ماں کا حق زیادہ ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری ماں کی ہے، ماں کی ذمہ داری. تزکیہ نفس میں، تربیت انسان میں سب سے بڑا کردار پوری دنیا کے اندر ماں کا، ماں کا. یہ جو ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کا حق ہے. اب میں ایک جملہ اور بڑھانے کی خاطر عرض کروں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ماں کی ذمہ داری بچے کی پرورش ہے؟ اب آپ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اب مولانا کیا کرنا چاہیں گے. ماں کی ذمہ داری بچے کی پرورش نہیں ہے، بچے کی تربیت ہے. قانون کیا کہتا ہے اسلام کا؟ اسلام کا قانون یہ کہتا ہے کہ ماں اگر یہ کہے مجھے بچہ نہیں پالنا تو وہ یہ کہہ سکتی ہے، نہیں پالنا. ماں یہ نہیں کہہ سکتی مجھے اس کی تربیت نہیں کرنی، یہ نہیں کہہ سکتی. تربیت اس کی ذمہ داری ہے، صحیح ہے. بس ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے پالے، نہیں بچے پالے نہیں، بچوں کی تربیت کرے. ہاں پالنا تو جسم کا ہوتا ہے، وہ تو کوئی بھی پال لے گا، تربیت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تربیت کرے تو کیا بنا ہے؟ انسان بنا ہے. یہ ماں کی ذمہ داری. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا کام کیا تھا؟ انسان بنانا. وہ کس کی ذمہ داری میں آ گیا؟ تو یہ مرد کے پاس کیا ہے؟ مرد کے پاس ہے کائنات کے سیکنڈ لیول کی ذمہ داریاں یہ پوری کرے. وہ کیا ہے؟ ان کو لا کے کھانا لا کے رکھے، ان کے دشمنوں سے لڑے، ان کے جھگڑوں کو نپٹائے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. کائنات کی اصلی ترین ذمہ داری کس کے پاس چلی گئی؟ ماں کے پاس. اور جو دنیا کے جھمیلے تھے وہ آ گئے مردوں کے پاس. اس پہ مرد اکڑ رہا ہے کہ طاقت میرے پاس ہے، بے وقوف بن گئے ہو تم سب لوگ. اصلی کام اس کا ہے، ہم لوگ چھوٹا کام لے کے بیٹھ گئے. ہاں اب کہیں کہ نہیں نہیں مولانا ایسا نہیں ہو. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر باپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میری ذمہ داری وہ ماحول دینا ہے جس میں انسان بنے، ہاں اب مرد کا کام بڑا کام ہے. بس اگر کوئی مرد وہ ہو جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ان کا پیٹ بھرنا ہے، ان کے جسم کی پرورش ہے، ان لوگوں کو دولت پیسہ لا کے دینا ہے، یہ بے وقوف بن گیا ہے، اس کو اپنے کام کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا اصلی کام کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا ہے ایک بڑا چاہنے والا باپ ہوتا ہے لیکن پکا ڈکٹیٹر ہوتا ہے۔ وہ گھر میں ایسا ماحول رکھتا ہے کہ کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، کوئی تزکیہ نہیں ہو سکتا، کوئی انسان نہیں بنتا، اور یہ سمجھتا ہے میں نے اپنے سارے کام پورے کر دیے چونکہ میں نے ان کا پیٹ بھر دیا ہے، میں نے ان کو کپڑے پہنا دیے ہیں۔ یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے خدا نے مجھے ذمہ داری دی تھی پیٹ بھرنے اور کپڑے پہنانے کی۔ نہیں، تمہیں ذمہ داری دی تھی وہ ماحول بناؤ جس میں ماں بچوں کو انسان بنائے۔ اور اب ایک اور بات بھی ہے، یہ بڑا عجیب نظام ہے، ماں کا کام ہے بچے کو انسان بنائے، باپ کا کام کیا ہے؟ وہ ماحول دے جس میں بچہ انسان بنے، اور اگر کوئی یہ کر لے تو ماں اور باپ اس سے بڑے انسان بن جائیں گے۔ صحیح، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے لیے کلیئر تھا کہ کیا ہے؟ یہ مشکل ہے۔ کاش ایسا ہو، کاش ایسا ہو کہ ہم بچوں کی شادیوں سے پہلے ان کو یہ سمجھا سکیں کہ بیٹا بیٹی اصل کام یہ ہے، اصل کام یہ ہے۔ یہ ہم کوئی نہیں سمجھا پاتے۔ باپ یہ توقع کر رہا ہے، جس سے پوچھو تقریباً وہ کہے گا بیٹا تم بڑھاپے میں میرا آسرا بننا۔ عقل مند، جب تم جوان تھے تو تم سمجھ رہے تھے تم اپنے آپ کو پال رہے تھے، تم کو جوانی میں بھی خدا پال رہا تھا، بڑھاپے میں بھی خدا پالے گا، تم کہاں اس کو آسرا بنانے کے چکر میں بیٹھے ہو۔ تم اس کو بولو کہ تم بھی انسان بنو، مجھے بھی انسان بننے میں مدد دو، اور اپنی ماں کا احترام کرنا، چونکہ اس کا احترام کرو گے تو تم انسان بنو گے، ورنہ انسان نہیں بنو گے۔ اب خدا نے ایک عجیب نظام بنا دیا، ماں انسان بنانے پہ ذمہ دار ہے، باپ انسان کے لیے ماحول بنانے پہ ذمہ دار ہے۔ اگر یہ دونوں اپنا کام کر لیں یہ اچھے انسان بن جائیں گے، اور اس دوران میں بچے کی ذمہ داری ہے دونوں کا احترام کرے، اور اگر وہ یہ احترام کرے گا تو خود بھی اچھا انسان بن جائے گا۔ صرف ایک مشکل ہو گئی، یہ تینوں بھول گئے کہ ہمارا اصلی کام کیا ہے۔ باپ کو یہ لگا مجھے پیٹ بھرنا ہے تو مجھے پیسہ لانا ہے، باپ کو لگا مجھے کپڑے پہنانے تو پیسہ لانا ہے، تو باپ نے یہ سمجھا میرا اصلی کام ہے کہ مجھے پیسہ لانا ہے۔ اب وہ ماں کو کہتا ہے تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیوں تو پیسہ کہاں کماتی ہے؟ یہ جس نے یہ جملہ بولا ہے وہ جاہل ہے، جس نے یہ جملہ بولا ہے جاہل ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اصلی کام ہے کیا، یہ سمجھ رہا ہے پیسہ کمانا میرا کام ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں اصلی کام کر رہا ہوں اور تم تو چھوٹا کام کر رہی ہو، چونکہ تم پیسہ نہیں کما رہی، تم تو بچے پال رہی ہو۔ اس کو کچھ نہیں پتا اسلام کیا ہے، اس حد تک اس معاملے میں۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلا کام یہ ہے، اس نظام کو، اس کو ہم کہتے ہیں خاندان کا نظام، اس خاندان کے نظام کو ہدف خلقت کے سائے میں رہ کے سمجھا جا سکتا، ورنہ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلا کام یہ، شادی سے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، وہ یہ کہ اسلام میں خاندان کے نظام کو بچے اور بچوں کو بھی سمجھایا جائے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں ان بچے اور بچوں کے ماں باپ کو بھی سمجھایا جائے۔ کیوں؟ یہ اپنے بچوں سے توقع دنیاوی لگائے بیٹھے ہیں سارے، یہ سب کے ساتھ یہ مشکل چل رہی ہے۔ اس کو میں کیا کہتا ہوں؟ اس کو میں کہتا ہوں بھائی، اس کو عرف عام میں، محاورے میں کہتے ہیں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور میں اس کے لیے ایک ٹیکنیکل ٹرم بنائے بیٹھا ہوں۔ وہ کیا؟ میں کہتا ہوں یہ وہ پرمڈ ہے، یہ وہ پریزم ہے جس کا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اس پریزم کا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے، چونکہ پریزم کا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا ہے؟ فیملی سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اور بدقسمتی سے اس فیملی سسٹم کے کولیپس کرنے کو شاید کبھی کبھی ہم افسوس کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن راستے پہ اسی پہ چل رہے ہیں جس پر یہ کولیپس ہوا ہے، میٹیریلزم۔ اور میٹیریلزم کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی حقیقت میں صرف ایک پہلو دیکھنا کہ یہ مانتا ہے۔ دس منٹ ہیں، آپ گھبرائیں گے، دس منٹ ہیں۔ ہائے ہائے، میں نے آپ کو بہت تھکایا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو یہ اس لیے تھکایا کہ کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے کہ نہ آپ اس موضوع پہ کوئی کتاب پڑھیں گے نہ اس موضوع کو اتنی تفصیل سے کوئی اور اتنی آسانی سے سنا پائے گا، کیونکہ ظاہر سخت بات ہے۔ البتہ یہ مجھے پتہ ہے کہ ان میں سے آلموسٹ ساری چیزیں آپ کے لیے پہلے سے کلیئر تھیں، صرف ایک سیکوینس میں میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ سب چیزیں کنیکٹ ہو کر آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں۔ اب اس میں صرف ایک کام کرنا ہوگا، وہ یہ کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، لائف کی پرائیورٹیز سیٹ کر۔ لائف کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، قطعاً میں نہیں کہوں گا کہ آپ فلاں کام چھوڑ دیں، یہ کام نہیں کریں، حلال کر رہے ہیں بسم اللہ ضرور کرتے رہیے، صرف تزکیہ نفس آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے، اس پہ محنت کریں۔ اس کے سلسلے میں ہم چار دنوں میں جو آگے ہیں کچھ نہ کچھ عرض کرتے رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ ہم جس ہستی کے نام پر ہیں انہوں نے یہ درس ہمیں ہر کسی اور سے بڑھ کر سکھا دیا، انہوں نے یہ درس سکھا دیا، انہوں نے وہ بچے تربیت کیے جنہوں نے دین سنبھال لیا۔ اللہ اکبر، اگر رہتی دنیا تک یہ دنیا امام حسین کی مقروض ہے تو رہتی دنیا تک یہ دنیا فاطمہ کی مقروض ہے، ان کی مقروض۔ اگر 6 کروڑ لوگ اربعین پر سید الشہداء کی قبر کے گرد گھوم رہے ہیں تو یہ اصل میں سیدہ کی قبر پہ گھوم رہے ہیں، یہ سیدہ کی گمشدہ قبر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پوری دنیا محتاج، پوری دنیا مخروض بی بی سیدہ کی قربانیوں کی۔ اور یہ خدا کا پتہ نہیں کتنا عجیب نظام ہے کہ خداوند متعال نے ایک کے بعد ایک ایسی بیویوں کو بھیجا جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، امام کا ساتھ دیا، مشکل ترین وقت میں ساتھ دے دیا۔ چاہے وہ بیوی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں، میں کبھی سوچتا ہوں بیوی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کتنے سخت وقت میں نبی خدا کا ساتھ دیا، اور اس سخت وقت میں ساتھ دیتے ہوئے بی بی کے بچے نوزادگی میں مرتے بھی رہے، اور بی بی یہ سارے صدمے جھیلتی رہی۔ اور جب وہ مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تو یہ بی بی نبی کا ساتھ دینے کے لیے شاب ابی طالب میں چلی گئیں، اور 3 سال تک اس کی سختیوں کو ایسا برداشت کیا کہ اسی سال بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ایزو کبھی آپ نے یہ نوٹ کیا کہ بی بی سیدہ کی والدہ ان کی کم عمری میں دنیا سے چلی گئی تھی؟ بی بی سیدہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جنہوں نے تمام غموں کو برداشت کر لیا۔ ماں کا جانا کم غم نہیں تھا، بی بی سیدہ نے وہ غم بھی برداشت کر لیا۔ اور نہیں معلوم یہ نسل کتنی قربانیاں دے رہی تھی، جو غم بی بی سیدہ نے برداشت کیے وہی غم بی بی زینب بھی برداشت کر رہی تھی۔ وہاں بھی ماں کا جلدی جانا، یہاں بھی ماں کا جلدی جانا۔ وہاں بھی ماں دشمنوں کے سامنے نبی کا دفاع کرتے ہوئے، یہاں سیدہ دشمنوں کے سامنے علی کا دفاع کرتے ہوئے، اور وہاں بی بی زینب دشمنوں کے سامنے امام حسین کا دفاع کرتے ہوئے۔ یہ پاکیزہ نسل ہمیں پتہ نہیں کتنے درس دے گئی، لیکن عزیزو آج کی جیسی شبوں میں ایک عجیب غم طاری ہوا اس گھرانے پر۔ اس غم کی شدت کیا تھی، اس غم کے مصائب کیا تھے، میں کچھ نہ کہوں بس ایک جملہ کہوں، معاملہ کوئی ایسا معاملہ ہے شیر خدا گھر تک آتے آتے بار بار زمین پہ بیٹھ رہے تھے۔ یہ شیر خدا ہیں، یہ صاحب ذوالفقار ہیں، یہ حیدر کرار ہیں، لیکن نہیں معلوم کیا معاملہ ہے، مسجد میں جب خبر ہوئی ہے گھر تک آتے آتے زمین پر بیٹھتے ہیں۔ بالکل وہی منظر لگتا ہے جیسے سید الشہداء فرماتے ہیں، الان انکسر ظاہری، گویا امیر المومنین کے لیے جو کردار مولا ابو الفضل سید الشہداء کے لیے انجام دے رہے تھے، وہی کردار بی بی سیدہ امیر المومنین کے لیے انجام دے رہی تھیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، ایک موقع پر امیر المومنین بی بی سیدہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بنت رسول اللہ میرے اوپر سخت وقت ہے۔ فرمایا، علی آپ کے لیے کیا سخت وقت ہے؟ فرمایا، میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب نہیں دیتے، تنہائیوں میں مولا امیر المومنین ہے، ان تنہائیوں میں ایک مونس ہے، ایک غمخار ہے، وہ بنت رسول اللہ ہے۔ بس ایک وقت آیا جب امیر المومنین ان بی بی کی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، اے بنت رسول اللہ آپ اپنے والد سے ملے تو سب بتائیے گا، آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا، کیا کیا ظلم ڈھائے۔ یہ تنہائی ایسی تنہائی تھی، امیر المومنین اس کے بعد مدینے کے صحراؤں میں جایا کرتے تھے، وہ گڈھوں میں اپنے غم کو بیان کرتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو، ہمارے مرحومین کی قبور کو منور فرما، ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا اس دنیا کے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ خداوندہ بی بی سیدہ کے خاندان کے وارث، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم